الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم صدق سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22. آج انشاءاللہ ہم ان دو آیات کے بارے میں تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے قبل جو ہماری گفتگو تھی وہ دین کو سمجھنے کے اعتبار سے کچھ اہم نکات کے بارے میں تھی, اور ان میں سے اہم ترین جو نقطہ ہے اور جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی اور ان کی اہل بیت نے بھی بڑی شدت سے تاکید فرمائی ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو جو حدیث کے عنوان سے ہو اس کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ وہ بات قرآن میں اللہ کی ہوئی بات کے خلاف تو نہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہو جائے گا جو بھی انسان اس فارمولے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے مطالعے کی کتاب قرار دے, اپنی سٹڈی کی کتاب قرار دے. بہت ساری چیزوں کو انسان اس طرح سے تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ پھر انہیں تقدس میں ہی محدود کر دیتا ہے, اور جس اصل مقصد کے لیے وہ چیز اللہ نے دی ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس اصل مقصد کو بالکل فراموش کر دیتا ہے. اور اللہ کی کتاب کے بارے میں اس پوری امت کی اکثریت سے یہ بہت ہی بھیانک قسم کی غلطی اور خطا ہوئی بھی ہے اور ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر کے آگے بڑھوں اور اکثر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کے سمجھنے کے مثلا آپ فرض کریں بہت سے مراحل ہیں، میں ابھی صرف آپ کو ابتدا کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ ابتدا کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ ابتدائی مرحلہ بھی جو کہ بہت سادہ ہے، اور یہ آپ ہر بندہ اپنے گھر میں خود کر سکتا ہے۔ یہ ضرور کریں، اور وہ کیا ہے کہ گھر میں جتنے بھی فیملی کے لوگ ہیں، شروع شروع میں ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے تو شیطان بھی نہیں چھوڑتا کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے چیز، شروع میں مشکل لگے گا، لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان بعض اوقات نہیں چاہتا ہوتا لیکن کرتا ہے۔ جیسے مثلاً اگر بجلی سستی ہو تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، بلب جل رہا ہے یا بجھ گیا ہے، پنکھا چل رہا ہے یا اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن جب اچانک بجلی کے ریٹ بڑھ جائیں پھر جناب اماں ابا سب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اے سی نہ چل، اے سی بند کر رہے، اتنی دیر سے اتنی دیر چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ کنٹرول کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے خود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی فیملی کو اٹیچ کرنے کے لیے تھوڑا بہت تردد نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا، آخر ہم اپنے بچوں کی دنیا کے لیے بھی تو اتنا تردد کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اصل میں گاؤں کے ہیں لیکن شہر میں آئے ہوئے بچوں کی تعلیم کے سال میں، کتنے لوگ لاہور میں نہیں اور کئی جگہوں پر، بھائی آپ کے آپ کا سارا مطلب زمین دیہات میں فلان ہے، کیوں آئے ہو شہر کو کہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے؟ تو یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے لیے تو کسی دوسرے شہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں اور اس کا سب کو پابند کریں اپنے اپنے گھر کے حالات کے مطابق، کہ بتا دیا جائے سب کو، میاں کو بھی پتا ہو، بیوی کو بھی پتا ہو، بچوں کو بھی پتا ہو جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں، کہ بھائی مثال کے طور پر قرآن مجید کی اتنی آیات سب نے پڑھنی آج ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور یہ جب بھی میں ٹرانسلیشن کہتا ہوں ہرگز مراد نہیں ہوتی کہ عربی کوئی ترک کر دے، عربی ہرگز ترک نہیں کرنی، عربی کا اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کو قرآن کو عربی میں پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو عربی سے ہمیں اس کی ہدایت اور اللہ جو کہنا چاہتا ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، اسی لیے ترجمے کیے لوگوں نے، زحمت کی۔ تو اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ ہوا تو اس کے خلاف فتوے لگ گئے تھے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کفر کر دیا، وہ ظاہراً اقبال کا ہی شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہر نئی کام ہر نئی چیز پر پہلے نیگیٹو ری ایکشن ہی شو کرنا۔ کہتے جب لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ شیطان کی آواز اس میں سے نکلتی ہے، یہ حرام ہے، اور اب جنہوں نے فتویٰ دیا تھا سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ لاؤڈ اسپیکر ابھی تھوڑی دیر بند ہوا تو میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، سلوات پڑھی محمد والے، تو یہ بھی ٹرینڈ ڈالے نا، ضروری ہے کہ جو ٹرینڈ چلا ہوا اسی پہ چلنا ہے ساری عمر۔ تو उस ट्रेंड से तो हम नहीं पहुंच सके, हमें नहीं पता चला कुरान मजीद में क्या है। तो सब बच्चे बड़े घर में पढ़ें, फिर एक टाइम कोई मुअय्यन हो, ऐसे भी आजकल के ज़माने में इकट्ठे बैठने का टाइम नहीं मिलता, तो क्या ही ज़बरदस्त हो कि इकट्ठे बैठने का टाइम कुरान का टाइम हो, कुरान को डिस्कस करने का। तो हर एक दिन एक बंदे की बारी हो, एक दिन वालिद बाप जो है वो पढ़े और उसके बाद ट्रांसलेशन बताए बच्चों को, एक दिन माँ करे ये काम, एक दिन बड़ा बच्चा करे, बच्ची करे, सब बारी बारी कुरान मजीद को, और जो वो ट्रांसलेशन बताएं, ट्रांसलेशन पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन करें जो आप स्कूलों में करते हैं, इसे अपने लफ्ज़ों में बयान करें, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, आप भी कहें इस सूरह का मरकज़ी ख्याल क्या है। मिसाल के तौर इस सूरत में, सूरह मुबारका में मसलन अल्लाह ने कौन कौन से पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में गिनवाना चाहो जो अल्लाह ने डिस्कस किए कौन कौन से, तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद, बशर्ते कि आपको वो बात ना याद आए कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओ, तो भगवान वो शैतानी वसवसा ना याद आए। और मैंने चूँकि कई लोगों ने मुझे कहा कि आगा हमने फलान से बात की, उन्होंने कहा तुम कैसे कुरान पढ़ रहे हो, तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि जब कोई आपको कुरान पढ़ता देख के ऐसी बात करे तो आपने क्या करना है, आपने उसको जवाब नहीं देना बल्कि ऊँची ऊँची सूरतुल नास पढ़नी। सूरतुल नास में क्या है, आखिरी वाली आयत है जो उसकी बाद में, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन, जिन्नों में से हो या इंसानों में से, ऐ परवरदिगार उस वसवास खन्नास से तेरी पनाह मांगता हूँ जो तेरी किताब के बारे में मेरे दिल में वसवसा डालता है। तवज्जो फरमाओ, वसवसा खुद कुरान में तो कुल्ली बात है ना, हर किस्म का वसवसा, लेकिन बड़ा खन्नास वो है जो बड़ा वसवसा डाले। मसलन अगर कोई मेरे मुझे आए, ठीक है शियों से बात कर रहा हूँ, अगर कोई आए और मौला अली के बारे में मेरे दिल में वसवसा डाले कैसा लगेगा, उसकी शक्ल अच्छी लगेगी। तो फिर बिल्कुल इसी तरह कोई आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना ये ऐसी कोई बात करे, आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल यही हसासियत अल्लाह की किताब के बारे में जब कोई कहे तो तब मोमिन को अपने दिल में ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए, और कम से कम उसको अपने लफ्ज़ों में जवाब ना दे तो कुरान की आखिरी सूरत पढ़ के जवाब दे कि भाई आपका जवाब यही है कि अल्लाह ताला इस किस्म के वसवासुल खन्नास से इंसान को महफूज रखे, कि वो किताब जिसकी अल्लाह रसूल अहले बैत सब ताकीद फरमा रहे ये कह रहे तेरे पढ़ने की किताब नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो ये वाला माहौल आप अपने घर में बनाएं, ट्राई करें, और फिर कुछ अरसे के बाद आप उसके फ़ुयूज़ात और उसकी बरकात इंशाअल्लाह ताला खुद मुशाहिदा करें। ये जो आजकल बच्चों में आइंदा नस्ल में दीनी एतबार से कई चीज़ें, कई मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ठीक है उनसे भी अल्लाह तबारक व ताला बचाओ की ये शील्ड या ढाल इस काम को करार देगा कि जब इंसान खुद अल्लाह के दीन के बारे में संजीदगी इख्तियार करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, हमने आपके सामने एक हदीस पढ़ी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनसे कोई पूछ नहीं होगी। फिर हमने आपसे ये अर्ज़ किया था कि आया ये हदीस और इस तरह की हदीसों का मानना ये है कि बाकी शरीयत से छुट्टी है अगर ये वाला काम कर लिया जाए तो छुट्टी नहीं है। और फिर उसके बाद आपकी खिदमत में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 6, 7, और 8 ये कुछ बयान की थी कि जिसमें अल्लाह ताला पूरी ताकीद के साथ फरमा रहा कि जिन की तरफ रसूल भेजे उनसे भी ज़रूर अल्लाह सवाल करेगा, और इसमें है ही नहीं कि नेक या बद, सबसे ہر ایک سے. یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ بھی یہی فرماتی ہے, کلکم راعن, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. اچھی نگہبانی کر رہا ہے یا بری کر رہا ہے فرق نہیں ہے, نگہبان تو ہے. تو نبی تو اپنی امت کا سب سے بڑا نگہبان ہوتا ہے. ہر نگہبان سے جو اللہ نے اس کو ذمہ داری دی تھی, روز قیامت اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. قیامت کی عدالت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے سوال نہ. تو فرمایا کہ ہم جن کی طرف رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. اسألن المرسلین. اور اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اس میں تکرار کروں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں اور میں پھر واپس نہ ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ سب نے نہیں تو بعض نے تو جا کر ان آیات کو دیکھا ہوگا, اور اگر جنہوں نے دیکھا ہے ان کو کوئی ایسی بات وہاں پہ نظر آئی ہو کہ جو میں نے غلط کی ہو یا تبدیلی کر دی ہو تو آپ لوگ مجھے متوجہ کر سکتے, کیونکہ میری بات فالو کرنا آپ کے لیے وہ اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں جو بات کی ہے اس کو سمجھنا اور فالو کرنا اور اس کے مطابق اپنی فکر کو پرورش کرنا یہ اصل ہے. تو وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا, خلاصہ اس کا یہ کہ قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ کو بلائے گا. کس وجہ سے بلائے گا؟ نہ کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی جرم. حضرت عیسیٰ نے تو آپ کو پتہ ہے بڑی مار کھائی ہے ان لوگوں سے, بڑے ظلم اور ستم برداشت کیے ہیں, بہت مارا ہے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا اور ان کو غلطی لگ گئی کہ انہوں نے قتل کر دیا. یہ سب قرآن نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اسے صلیب پر چڑھایا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن یہ شبہ میں مبتلا کر دیے گئے. ان کو یوں لگا کہ انہوں نے عیسیٰ کو مار دیا ہے لیکن ان کا شبہ تھا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف بلند کر لی, اٹھا لیا. یہ کسی اور کو مارتے پیٹتے رہے اور صلیب پہ چڑھاتے رہے. اس کے بعد توجہ کیجیے, تو اس عظیم الشان اور جلیل القدر نبی, صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی, جس نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا اور کہا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے, اپنی ماں کی گود سے آغوش سے کلام کیا, قرآن سورہ مریم میں بتاتا ہے. اس نبی کو بھی اللہ قیامت کے دن سوال و جواب کے کٹہرے میں بلائے گا. توجہ فرما رہے ہیں, کیا پوچھے گا؟ یہ نہیں کہے گا عیسیٰ تم نے خدا نہ خواستہ تم نے کوئی خرابی کی ہے, ہرگز نہیں. کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ قوم کی خرابی کے بارے. اور وہ اگر میں آج کے دنیا کے لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ واردات میں تمہارا نام استعمال ہوا تو آپ اپنی کلیئرنس دیں, آپ اپنی وٹنس, شہادت, گواہی دیں. آ کر ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے, اور یہ گواہی کیسے ہوگی اللہ نے یہاں بیان فرمائی. اور یاد رکھے جتنی بھی خرابیاں پیچھے قوم نے کی ہیں نبی برات کریں گے, نہ کہ نبی کہیں گے کوئی نہیں ہے تو میرے, قرآن یہ بتا رہا ہے, باقی سٹوری ہیں جو مرضی کہتی رہے. اللہ تعالیٰ فضول باتیں نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں یا توجہ فرمائیں, قرآن مجید کا جو ایک ایک جملہ ہے انسان کو اسے بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے. اب یہ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا, آپ اٹھا کے ترجمہ بھی پڑھ لیں, وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے. اس کے لیے کون سی آپ کو افلاطون بننے کی ضرورت ہے کہ 18 چیزیں پڑھو تو پھر قرآن کو پڑھو. یہ وسواس الخناس والا کام. بعد کے مراحل کے لیے آپ نے جناب عالی فقیہ بننا ہے, آپ نے کسی معاملے میں کوئی فتویٰ صادر کرنا ہے, کوئی بہت کرنا ہے, پھر آپ باقی چیزیں بھی پڑھیں. لیکن اللہ نے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کی شکل میں آسان کر دیا دین کے بنیادی تصور کو اپنے ذہن میں واضح کرنا,
بعد میں سنیں تقریروں والے کیا کہہ رہے ہیں اور کتابوں والے کیا لکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے, یہ جتنی بھی آپ کو مسلمانوں کے اختلاف نظر آتے ہیں ان کی بنیاد عالموں نے رکھی ہے یا جاہلوں نے؟ عالموں نے. آپ جس بھی فرقے میں چلے جائیں وہ اپنے فرقے کے کسی جاہل کا ریفرنس نہیں دے گا, آپ کو عالم کا ریفرنس دے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں بڑا سخت جملہ بولا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے. رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آگے سجدے کرتے تھے. پوچھا کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بنایا, یہودی تو یہ قرآن مجید کا الزام تسلیم ہی نہیں کرتے. تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو یہودی عوام تھی اور مسیحی عوام تھی اپنے عالموں کو سجدے کرتے تھے, ان کے سامنے ان کے لیے عبادت کرتے تھے, ان کے لیے روزے رکھتے تھے, ان کو رکوع و سجود کرتے تھے, ایسا نہیں تھا. پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا ان کے حرام و حلال کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے. یا نقطہ ہے کہ اگرچہ پیچیدہ مسائل میں جن میں اسپیشلائزیشن بہرحال ضروری ہوتی ہے اس میں عالم کا ہی فتویٰ پوچھنا ہوتا ہے, لیکن کچھ بنیادیں دین کہتا ہے کہ عوام کو بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر ان بنیادوں کے بھی خلاف بات ہونے لگے تو اندھا دھن پیچھے نہ چل پڑے. ورنہ آپ مجھے بتائیے, اللہ کے نبی مدینے آئے, ہجرت کر کے مدینہ آئے, اسلام کی دعوت دی, یہودی پبلک گئی اپنے بڑے بڑے ان کے پاس, انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جو آپ ہمیں بتاتے تھے آنے والا ہے, انہوں نے کہا اگر مان لیا تو ہم تو گئے. انہوں نے شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیا. اب یہ عوام بھی وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول میں جو یہ پتہ نہیں صدیوں سے سنتے آ رہے تھے اپنے علماء سے, لیکن جب انہوں نے وسوسہ ڈالا نہیں مانا اللہ کے رسول کو سوائے ایک قلیل تعداد کے, باقی دشمن ہو گئے اللہ کے رسول کے. اور دشمن کیوں ہوئے؟ چونکہ جو یہودیوں کے عقائد تھے سب کو بلڈوز کر دیا رسول اللہ نے. قرآن نے, آپ پڑھیں قرآن, کہاں اچھا لگتا یہ رسول. مثلا یہود کا عقیدہ تھا کہ ہم تو کنفرم جنت میں بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی نے اٹھا کے باہر پھینکا قرآن کی آیات نے. تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہاں سے لکھوا کے لائے ہو؟ اب یہ بات کرتا ہوا نبی اچھا لگے اس کو جس کا پکا عقیدہ ہے نسلوں سے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں. ایک تو باتیں بھی سخت لگی ان کو, دوسرا ان کے علماء نے ان کو وسوسے ڈالے, وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے. اب اگر قیامت کے دن, توجہ کریں, قیامت کے دن یہ یہودی پبلک اللہ سے کہے ہم تو مان لیتے ہمارے علماء نے کہا تھا, اللہ قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا. ہر چیز کی حدود و قیود ہیں, اور سب سے ٹاپ پر خود اللہ کا حکم. ہماری قوم اللہ کی اس حکم کی نافرمانی نہیں کری. اللہ فرماتا ہے کہ جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرے اس کو فالو کرو. سورہ یاسین میں ہے یا نہیں ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا, ہے یا نہیں ہے؟ اس کی اتباع کرو جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. تو وہ تمام لوگ جو مطالبہ کرنے والوں کو بلاتے ہیں اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اور اللہ کو جواب دیں گے, ثواب تو بعد میں دیں گے. اکثریت ایک سائڈ پر ہو جائے تو اللہ تھوڑی اپنی بات چینج کر لیتا ہے, وہ تو پہلے ہی فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون, اکثر جو ہے وہ عقل استعمال نہیں کرتے. اللہ کی تو یہ بات نہیں بدلے گی. اللہ کہہ رہا قیامت کے دن پوچھے گا وہ, جب یہ گواہیوں ہوگی پوچھے گا, جب میں نے کہا تھا میرے قرآن میں سورہ یاسین تو تھی بھی تمہاری فیوریٹ صورتوں میں سے رزق کی برکت کے لیے اور پتہ نہیں اولادوں کے لیے, تو اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ اس کی اتباع کرو جو اجر کا سوال نہیں کرتا, تم نے کیوں ان سے دین لیا جو اجر کا سوال کرتے تھے؟ جواب دے سکتے. عیسیٰ سے سوال ہوگا, باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ کر رہے ہیں, لیکن قرآن مجید شروع میں برکت کے لیے ایک آیت پڑھ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے قرآن کی بات ہو رہی, اس تو بعد پتہ نہیں جو مرضی فروٹ چاٹ بنا کے کھلا دو, پتہ ہی کوئی. تو حضرت عیسیٰ اظہار برات کریں گے اپنی قوم کی خرابی سے, اور الفاظ آپ سب کو میں نے تفصیل سے بتا دیے, اور آخر میں اللہ کے سپرد معاملہ کر دیں گے کہ تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے, اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو عزیز بھی تو ہے اور حکیم بھی, کوئی طاقت سے تجھے مغلوب کرنا چاہے تو وہ بھی میں نہیں کر سکتا اگر میں چاہوں تو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تیرے فیصلے میں کوئی کمی ہوگی میں تجھے مشورہ دیتا ہوں, تو حکیم ہے, تیرے سے بڑا دانا بھی. حضرت نوح نے بھی جب اپنے بچے کے لیے دعا مانگی تھی جو غرق ہو رہا تھا اور غرق ہو گیا, اللہ نے نہیں چھوڑا اس کو, تو دعا کیا مانگی تھی, فرمایا تھا رب ابنی من اہلی, اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہے. اور اینڈ پہ کیا کیا, اینڈ پہ کیا جملہ بولا دعا مانگتے ہوئے, وہ والا نہیں بولا میرا مرید چھاڑ دو میرا پتر چھاڑ دو میں 950 سال دھکے کھا دیں تسی میرا پتر بھی نہیں چھاڑ سکتے, یہ نہیں کہا. کیا فرمایا, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو ہی بہترین حکم کرنے والا. نبی یوں بات کرتے ہیں اللہ سے, ہمارے بعد میں آنے والے پتہ نہیں کیسے کیسے سپر مین بنا دیے کہ وہ اللہ سے جھگڑے کرنا شروع ہے. یہ سارے کا سارا مال کیوں بکتا ہے اس بازار میں؟ چونکہ اس بازار میں اللہ کی کتاب کا خریدار کوئی, اللہ کی ہوئی واضح اور شفاف باتوں کو پڑھنے کا شوق کوئی نہیں. اس کے بعد جب آپ وہ چیز جس نے آپ کے دماغ میں فلٹر کا کام کرنا تھا, جس نے کوشچن مارک لگانے تھے ان چیزوں پر, سوالیہ نشان لگانے تھے جو اس کی ہوئی باتوں سے میچ نہیں کرتی, اس فلٹر کو ہی دماغ سے نکال دیا. تو جس طرح آج کل شہروں وغیرہ میں پانی آلودہ ہوتا ہے تو فلٹر کے بغیر پانی پیا جائے تو یرکان ہو جاتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن پتہ چلے گا بغیر قرآنی فلٹر کے دینی معلومات کھانے پینے والوں میں سے اکثریت کو یرکان ہوا ہوا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. یرکان کا پتہ بھی لیٹ چلتا ہے, پتہ آپ کو, صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ قرآن مجید کی ایک مثال اور ایک کلیئر اور شفاف تصویر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دکھا. یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اس زمانے کے مسیحیوں پر بھی ان کو بھی ہو جائے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں, اور ان سے بڑھ کر مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہی چیزیں جو یہ باندھ رہے ہیں اپنے رسول پر, تم اپنے رسول کے بعد یہی چیزیں مت باندھ دیں. ہم نے کیا باندھا ہوا ہے؟ رسول پاک سجدے میں سر رکھ دے, اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھا, اور فراڈ دیکھیں کہتے ہیں رسول پاک سر نہیں اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے بقول ان کے. اللہ پھر کہے گا اے رسول سر اٹھا, وہ پھر نہیں اٹھائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اپنے رسول کو حکم دے اور وہ نہ مانے, توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر جب سر نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ فرمائے گا اے رسول کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے گا کہ میری امت کو بخش دے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سر اٹھا میں نے سارے بخش دی. تو رسول پاک سارے ان سیاستدانوں ان بیوروکریٹس ان حرام خوروں کو لے کر جنت میں چلے گئے. ان کا نام اس لیے لیا چونکہ آپ سب اب ڈسے ہوئے ان کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ سمپل نام لیتا شاید آپ کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان سے چونکہ ابھی آپ کو نفرت ہے نا حرام خوروں سے, انہوں نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے بیڑا غرق کیا ہوا, اس لیے آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے آپ کو آگ لگ جائے گی, آپ وہاں پہ دھرنا دیں گے یا اللہ اس کو میں نہیں جانے دوں گا, اس حرام خور نے تو لوٹ دیا تھا ہمیں وہاں پہ. تو اس امت میں مثلا کلمہ پڑھنے والوں میں دنیا کے ایک نمبر کے خبیث پیدا ہوں, دنیا کے ایک چوٹی کے خبیث, ایک حضرت حجاج بن یوسف تھے، اس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز، اس نے کہا تھا کہ اگر ساری امتیں اپنے خبیث اور ظالم لے کر آ جائیں اور ہم اکیلے حجاج کو لے آئیں تو یہ ان سب پہ بھاری ہے۔ یہ پروڈکٹ کہاں سے نکلی ہے؟ اسی امت سے۔ نواسا رسول کے قاتل کہاں سے نکلے؟ اسی امت سے۔ یہودیوں نے آ کے تھوڑی مارا تھا۔ ہزار حدیث ہے جس کی شان میں، سب سے زیادہ جس علی کی شان میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کو کس نے مارا؟ اسی امت کے ایک بظاہر بڑے زاہد اور پارسال۔ سارے کے سارے ائمہ، ان کو کس نے شہید کیا؟ اسی امت نے۔ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کہے گا اٹھا سب کو لے جا، اللہ کا نبی اس چوروں حرام خوروں کے لشکر میں گھرا ہوا جنت میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اگر یہ بات کوئی قوال قوالی میں کر دے پھر تو اور زیادہ دلیل مضبوط ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ اگر کچھ عقل ٹکی بھی ہو تو سر اس کو بھی نکال دیتا بھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ شعر دلیل تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر شاعر کوئی دین کے بارے میں بات کرے، کوئی ایسا مسئلہ بیچ میں بیان کر دیا ہو، تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے شعر میں بات کی ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت سے لی ہے، یا اللہ کے نبی اہل بیت کے کون سے فرمان سے لیا؟ شاعر کے تخیل سے دین تھوڑی بنتا ہے۔ وہ ایک صاحب نے شعر پڑھا، شعر مجھے یاد نہیں ہے، میں سنایا کرتا ہوں یہ بات۔ اس نے کہا کہ یہ جو گناہ نہیں کرتے انہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں تخیل کا۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، میں اس لیے ڈٹ کے گناہ کرتا ہوں کہ مجھے پورا اعتماد ہے میرے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اب اس کو جب آپ نظم میں لائیں گے تو یہ کتنا پاورفل ہو جائے گا، اور خاص طور پہ سننے والوں میں اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ان کو تو بہت ہی پسند آئے۔ اس لیے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی، ان کی اتباع بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ مبالغہ اتنا بڑا کر دیتے، رکھتے بھی آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے، لیکن عمل کا میدان آئے تو میدان عمل میں دکھائی نہیں دیتے۔ صلوات پڑھو۔ نامکمل نہ رہے، استثناء کیا اللہ نے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے۔ اب اگر ایک شاعر ہو، لیکن کون سا شاعر ہو؟ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والا اور عمل والا، پھر یہ ان کے اندر اس پارٹی میں سے نکل جائے گا، اس پارٹی میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے کس لیے کی؟ جو پچھلی دو مجالس میں تھی، اور ابھی بھی کچھ ٹائم زیادہ لے لیا آپ کا میں نے، اس بنیاد کہ اللہ کی کتاب کا کیا رول ہے، ان باتوں کو سمجھنے میں اور فلٹر کرنے میں جنہیں ہم دین کے نام پہ سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کے علاوہ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کے بعد دین کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ کتابیں کون سی ہیں؟ حدیث کی۔ تو ہمیں تو حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا خلاف قرآن مت قبول کرنا، باقی چیزیں تو خود بخود فارغ ہو گئی اس اعتبار سے کہ کوئی بھی چیز، کسی عالم کا قول اللہ کی کتاب سے میچ نہیں کرتا، وہ مشکوک ہوگا اللہ کی کتاب۔ اور قیامت کے دن یہ جواب آپ اللہ کو دیں گے، اللہ قبول کرے گا کہ تیری کتاب میں میں نے یہ پڑھا لیکن فلان جگہ سے میں نے یہ سنا، تو میں نے تیری کتاب پر اعتماد کیا۔ اب تو دلوں کے حال جانتا ہے میں نے کیا کیا، چاہے تو مجھے بخش دے، چاہے تو مجھے پکڑ۔ میں نے تو وہ فالو کیا. تو ہماری نظروں میں یہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے قابل قبول جواب ہوگا قیامت کے دن. اور اس کے مقابلے میں تیری کتاب میں تو تھا لیکن میں سمجھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نے وہ دوسرے کو پڑھایا اس کو بھی وہی لگ رہا تھا جو مجھے لگ رہا تھا, میں سمجھا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. یہاں پہ آ کے عقلوں کو معاف کر دیا. بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ بعض لوگ, ایک اور مسلمانوں کا مسلک ہے, اس کے ایک عالم دین فرما رہے تھے اور بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے مسلک کا امتیازی پہلو یہ ہے, ڈسٹنکشن یہ ہے ہمارے مسلک کی. سنیں ذرا ڈسٹنکشن, کیا ڈسٹنکشن ہے؟ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جو اپنا عقیدہ ہے نا وہ بزرگوں سے لیتے ہیں, سلف صالحین. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ, بزرگان, صالحین یعنی نیک لوگ. ہم تو عقیدہ سلف صالحین سے لیتے ہیں. انہوں نے قرآن کا دیکھیں کیسے کیا, کیسے علاج کیا انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کا, کہ نیڑے ہی کوئی نہ جائے, جب اس سے ملنا کچھ نہیں ہے تو اسے سوائے پھر ثواب کی اور رہ کیا جاتا ہے. اور کیوں امت, عوام دور ہے قرآن سے, اس قسم کے یہ جو چٹکلے بنائے ہوئے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے پاس کوئی قرآن مجید کی 1000 آیات بینات, روشن 1000 آیات بینات لے کر آئے, جرت دیکھیں اس بندے کی, اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ہی مسئلے کو بیان کر رہی ہوں, یعنی 1000 آیتیں ایک بات کر رہی ہوں بڑی واضح طور پر, اور وہ اپنے اس مسئلے کے بیان میں بالکل واضح ہوں, لیکن سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو. اس سلف صالحین کو بھی 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے جنہوں نے 1000 آیات بینات کے خلاف مسئلہ ثابت کر دیا. ان سے بڑا فنکار کوئی ہوگا دنیا میں, شکلیں چینج کرنے والا اور تحریف کرنے والا. لیکن اتنی بزرگ پرستی ہے مسلمانوں کے مسالک میں. ایک قرآن کا جو راستہ بند ہے سمجھنے کا, اس کی وجہ یہی ہے, تینوں ہوندے کول ڈھیر قرآن ہوندا, او تے ہر روز آسمان تے جاندا ہے فرشتیاں نوں ملن. ایسے مبالغے کرتے ہیں, غلوف کرتے ہیں تاکہ کسی نے سوچنا بھی ہے تو بیچارہ ڈر کے چپ کر جائے, بھائی جو آسمان پہ جاتا ہے اس کو تو ساری باتیں پتہ ہوں. غلوف کرتے ہیں. لیکن سلف صالحین نے ان آیات سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو, پھر ایک سٹیپ جرت کا آگے بڑھاتا ہے, بلکہ اس کے برعکس ثابت کیا ہو. یعنی قرآن کی 1000 آیتیں کہہ رہی ہوں, سجے مڑنا ہے, رائٹ ٹرن کرنا ہے, سلف صالحین کہہ رہے ہوں کھبے مڑنا ہے. اب دیکھیں آگے سے ٹیکنیکل جملہ. یہ نہیں کہتا کہ میں کہوں گا قرآن غلط ہے سلف صالحین صحیح ہے. ٹیکنیکل جملہ تو میں کہوں گا قرآن تو برحق ہے لیکن میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ دماغ کو سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, لیکن وہ بابے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو چھوڑنا اتنا مشکل ہے کہ کہہ رہے کہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید برحق ہے. یہ کیوں برحق کہہ رہے, یعنی وہ جو قرآن کہہ رہے وہ ٹھیک ہے لیکن میرا فارم ٹھیک نہیں ہے, مجھے غلط سمجھ آ رہا ہے, میں وہی مسئلہ مانوں گا جو کس نے بتایا ہے, سلف صالحین. وعلی القرآن السلام, قرآن کا فاتحہ پڑھ. اتنی جرت سے جب یہ بات کہہ لی جائے پھر آپ بتائیں اگر اس نظریے کو فالو کیا جائے پھر قرآن سوائے چومنے اور ثواب لینے اور کس لیے بچتا. 1000 آیتیں قرآن کی کہہ رہی ہوں کہ ادھر مڑنا ہے لیکن سلف صالحین کہہ رہے ہیں ادھر مڑنا ہے, تو ہم ادھر نہیں مڑیں گے ادھر مڑیں گے. یہ بتوں کی نئی شکل ہے, بت پرستی. توجہ فرما رہے ہیں, بزرگوں کا بت کہ یہ نہیں توڑ سکتے قرآن مجید کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ نہیں کہتے ہم نے نہیں ماننا, یہ تو بڑا سخت ہو جائے گا, یہ تو دین سے خارج ہو جائیں گے. کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ بھی ان کے لیے کہتے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری باتوں کی, تو پھر قیامت تک اسی ناسمجھی اور اندھے کیا کہے گا قیامت کے دن. آپ وہ آیت شاید سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے, قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, یہ قرآن نے خود بتایا ہو, دنیا میں وہ دیکھا کرتا تھا, آنکھیں تھیں اس کی, لیکن قیامت کے دن اللہ اسے اندھا اٹھائے گا. غور سے سنیے گا, اندھا اٹھائے گا. جب وہ اندھا اٹھے گا تو اللہ سے کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. اب اللہ کا جواب غور سے سنیں، اللہ جواب میں کیا فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو ان سے اندھا بنا رہا، اب تو اندھا ہی رہے گا. تھا نہیں اندھا تو، وہ کہتا تھا قرآن بڑھا کے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں تو صرف سالین سے لوں گا. یہ وہی والی بات ہے، تو آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا بنا رہا تو، تو اس میری آیات سے ہٹنے کی سزا یہ ہے کہ اب تا ابد تو اندھا ہی رہے، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ملی. کذالک اتت کا آیاتی، کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو تُو نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو نہیں مانتا تھا. علمی ایک ہوتا ہے جھٹلانا، میں نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے علمی طریقے سے، علمی یہ والا طریقہ ہوتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، حالانکہ سامنے لکھا ہوا ہے، کہہ رہا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. صلوات پڑھیں محمد والے. کہتے ہیں کسی بیوی نے 80 سال کی عمر میں اپنے 85 سال کے شوہر سے طلاق کا کیس کر دیا. تو جج نے اس سے پوچھا، بھائی گزارا کر لیا تو؟ کہتی نہیں، اس نے مجھے بہت دھوکہ دیا. دھوکہ کیا دیا؟ میں شارٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن والی بات سے مجھے یاد آیا، اندھا بن جانا. تو اس نے کہا کہ ایک دن یہ گھر آیا اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، حالانکہ یہ جھوٹ بولا تھا مجھے، ساری میری باتیں سن رہا تھا، لیکن مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایکٹنگ کی. بہرا ہونے جو میں کہتی تھی تو کہتا تھا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. یہ قرآن کے ساتھ بھی یہی حالت. اس کے بعد میں نے بہت زور لگایا، کورس کیا، میں نے جا کر اشاروں کی زبان سیکھی تاکہ میں اس سے کمیونیکیٹ کر سکوں. تو جس دن میں وہ کورس مکمل کر کے آئی اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو کہتا ہے مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، لہذا مجھے طلاق چاہیے. اس پہلے بہرا ہونے کا اس نے فراڈ کیا، پھر جب میں اشاروں کی زبان سیکھ کے آئی پھر کہتا ہے مجھے دکھائی کچھ دے تاکہ میری کوئی بات اس کو سننی. تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، اور اللہ بھی کہتا ہے سمن بک من، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عمیون فہم لا، ایک جگہ پر ہے لا یرجعون، واپس آتے نہیں، پلٹتے نہیں، جدھر منہ دیا ہوا ادھر چلے جا رہے ہیں. اور کبھی فرماتا ہے فہم لا یا عقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. دونوں ڈگریاں بڑی اونچی ہیں. ایک بے وقوف بندہ جدھر منہ لگا ہوا ادھر جا رہا ہے، اللہ تو اس کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ بہرا ہے سنے گا نہیں. یا قرآن کے بہرے سے مراد یہ نہیں کہ آواز آتی نہیں اسے، ٹھیک ہے، آواز آنے کے باوجود جو نہیں سنتا اس کو ہم بھی کہتے ہیں بہرا تو نہیں ہو گیا، کہتے ہیں نا، حالانکہ میں پتہ ہوتا ہوں بہرا نہیں، کہتے ہیں نا، وہ اندھا تو نہیں ہے، حرکت اندھوں والی کر رہا ہوتا ہے، اندھا ہوتا نہیں ہے، رویہ بہروں والا اپنا لیتا ہے، بہرا ہوتا نہیں ہے. پوچھ سکتا ہے، رہنمائی لے سکتا ہے، نہیں لیتا پرواہ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اور دوسری جگہ پر فہم لا یعقلون. صلوات پڑھ دیں محمد والا. سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان آیات کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کربلا سے. کیسے تعلق ہے؟ آیت نمبر 21 میں جو لفظ آیا ہے کہ یہ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں یہ ایک اور گروہ کو بھی قتل کرتے ہیں، اور اس گروہ کا تعارف اللہ نے ان کا عمل اور کام بتا کر کروایا. نبیوں کے دشمن، نبیوں کے بعد کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ اس گروہ. اور وہ گروہ کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور یہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو امر کرتے ہیں قسط کا. قسط عام معنی اس کا عدل اور انصاف کیا جاتا ہے، جبکہ اس لفظ کا صحیح معنی کیا ہے؟ عادلانہ حصہ، حق جسے کہتے ہیں. آج پوری دنیا میں شور ہے انسانی حقوق، کبھی جناب خواتین کے حقوق، کبھی اب تو جانوروں کے حقوق، سب اس میں شامل ہے. بہت توجہ کیجیے، اصل دین ہے کیا؟ دین وظائف رٹنے کا نام نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے باہر جو مرضی ہو رہا ہو حضرت وظیفہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور بلکہ وہ ہر کام وظیفے سے ہی کرنے کے چکر میں. تو جس کو یہ بتایا گیا کہ اس وظیفے سے ہر کام ہو جاتا ہے، وہ جان لے کہ یہ وظیفہ رسول اللہ کو بھی اللہ نے نہیں بتایا تھا، ان کو بھی میدانوں میں جانا پڑتا تھا. یہ وظیفہ اگر امام حسین کو پتا ہوتا مدینے میں بیٹھ کے یزید کو فنار کر دیتا. یہ وظیفہ امام حسین کو بھی، جو آج کل مغرب والوں نے جدید ٹیکنالوجیاں ایجاد کی ہیں، ہم نے نئے نئے چلے اور وظیفے ایجاد کیے ہیں، ہمارے پاس یہ لیبارٹریاں بہت ہیں، اور ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے دین پر عمل کرنے والوں سے فقط آخرت کا وعدہ نہیں کیا، اس نے کہا پہلے اسی دنیا میں تمہیں عزت بھی دوں گا اور اس دنیا کی نعمتوں کو تمہارے لیے فراوان بھی کروں گا. یہ دونوں چیزیں آج ہمیں میسر نہیں ہیں دنیا میں، اس لیے کہ ہم دین کے نام پہ جو ہم نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا وہ دین. ابھی تو آپ مختلف مسالک میں چلے جائیں، چند رسومات میں شرکت کا نام دین ہے. ہر ایک مسلک کی کچھ رسمیں ہیں، کچھ انفرادی یا اجتماعی کام ہیں، انہیں انجام دینے کا نام دین ہے. لیکن جو اللہ نے قرآن میں دین بتایا ہے اس کی تصویر کچھ الگ ہے. وہ دین دنیا میں کسی بھی لمحے انسان سے جدا نہیں ہوتا، نہ اس کے سکول کالج میں، نہ اس کے دفتر میں، نہ اس کے گھر میں، نہ اس کے کاروبار والی جگہ پر، نہ سیر و تفریح کے درمیان، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ بیماری میں، نہ صحت میں، کسی وقت بھی وہ دین بندے سے جدا نہیں ہوتا، اور اس کو بتاتا ہے کہ تو نے اس حالت میں کیا رویہ اپنانا ہے. قرآن والا دین یہ ہے. لیکن تحریف شدہ دین کیا ہے؟ کہ جس میں دنیا اور دین دو الگ الگ فیلڈ ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہم کر بیٹھے ہیں پھر ہم نے یہ رسومات ادا کر کے اس کو بیلنس کرنا ہے، بخشش کروانی ہے تاکہ قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں. یہ زہر قاتل تصور ہے کسی بھی انسان کے دین کے لیے جو دو الگ الگ شعبے بنا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ غور فرمائیں، اللہ نے نبیوں کے قاتلوں کے ساتھ امر بالقسط کرنے والوں کے قاتلوں کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر آپ غور کریں، وجہ اشتراک جو کامن ویلیو ہے ان کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبیوں کا کام بھی امر بالقسط ہے، اور نبیوں کے حقیقی وارثوں کا کام بھی امر بالقسط. کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے ملک کو امر بالقسط کرنے والوں، کتنی ضرورت. عدل و انصاف کے معاملے میں ریٹنگز پاکستان کی بہت ہی بری ہیں، بہت ہی شرمناک ہیں. کرپشن جن ممالک میں ہوتی ہے ان کے اعتبار سے شرمناک پوزیشن ہے پاکستان. لیکن معجزانہ طور پر ہیں جنتی سارے، ہیں سارے ان جنتیوں نے مل جل کر ایک جہنم نما معاشرہ بنایا پاکستان، جس میں کچھ لوگ تو اپنے پاس مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اکثریت پاکستان کی عوام کی وہ تپش محسوس کر رہی ہے اس جہنم کی. کبھی کوئی جہنم کا فرشتہ بجلی کا بل دے جاتا، کہتا ہے یہ عذاب بھی ہے تمہارا. کبھی کوئی گیس کا بل دے جاتا، کبھی کیا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ پوچھے گا اے پاکستانی قوم، تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جس کے تم بڑے کیک کاٹتے تھے اور جھڑیاں لگاتے تھے، اس رسول کی تعلیمات کو تم نے کہاں سے ہضم کر لیا تھا، مجھے بتاؤ. پھر آپ کہیں گے جی ہمیں تو جو علامہ صاحب نے بتایا تھا، کہ اللہ کہے گا علامہ صاحب نے بھی ساتھ لو، اس کا نام، اس پر زیادہ دفعات لگی ہوئی کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی. تو کیا جواب دیں گے اللہ؟ اللہ کہے گا تم نے یہ ملک جنہوں نے لیا تھا نا، انہوں نے، دوسروں نے میرے نام پہ نہیں لیا تھا، تم نے تو میرے نام کو یوز کیا تھا. تم تو کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مجھے ہر وہ بندہ چاہیے جس نے اس کی بدنامی میں، اس کی خرابی میں رول پلے کیا، سب کو اکٹھا کرو. اور دوسری طرف وہ بیچارے شہید مرد اور عورتیں اور بچے کھڑے ہوں گے جو پاکستان اور ہند کی تقسیم کے دوران وہ ہجرت کرتے ہوئے مختلف قسم کے مظالم کا شکار بن گئے، وہ ہمارے گریبان پھاڑنے کے لیے پہلے وہاں پہ تیار کھڑے ہوئے کہ ہماری زندگیاں لے لی گئی، ہمیں بے آبرو کر دیا گیا ان کی بدماشیوں کے لیے، تاکہ یہ آپ اس ملک میں بدماشیاں کریں، یا اللہ ان سے حساب لے ہمارا. یہ بھی حقوق العباد ہوں گے، فقط اگر میں نے کسی کے 10-20 روپے کھا لیے اس کا حساب نہیں دینا. وہ جنہوں نے قربانیاں دی اور دین کے نام پہ یہ وطن حاصل کیا، وہاں پہ دین کی یوں دھجیاں اڑ رہی ہوں کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہو یہ کیسا ملک ہے، لوگ یہ جرت کرتے ہو کہ کہیں پاکستان فیل سٹیٹ ہے. وہ نریندر مودی جیسا بدماش آدمی، ظالم آدمی، وہ مذاق اڑائے اپنی تقریروں میں پاکستان کا اور کچھ باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے جو اپنی جگہ پر کچھ حد تک حقیقت ہو، تو اس سے شرم کے، اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو. وہ کچھ چند مہینے پہلے انڈیا کا ایک مشن چاند پہ اتر گیا، ہمارے ایک صاحب فرما رہے تھے چاند پہ اتر جاؤ یا مریخ پہ، جنت میں تو ہم نہیں جانے. اندازہ لگائے ان کا، یعنی میدان علم میں، میدان عمل میں مقابلہ نہیں کرنا، تم جو مرضی کر جنت میں تو ہم نہیں جانے. جنت میں جانے والی قوم جہنمیوں کے بھکاری، امریکہ کے بھکاری، یورپ کے بھکاری، توجہ فرما رہے ہیں، ہر چیز میں ان سے بھیک مانگنے والے. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، تم آؤ تمہیں جنت میں ڈال دوں، تم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے دنیا میں، تم نے بڑی عزت افزائی کرائی ہے میرے دین کی، جس دین کا تم کلمہ پڑھتے تھے لوگ اشش کرتے تھے تمہیں دیکھ کر، تمہاری حرکتیں دیکھ کر، تم نے بڑا میرے دین کا نام روشن کیا ہے، تو آؤ میرے پاس، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی. یہ پوری ہسٹری جو بنی اسرائیل کی بیان کی ہے اللہ نے قرآن میں، کس لیے بیان کی؟ آج اشارہ کر کے یہاں پر بات کو تمام کر رہا ہوں، کل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں بتائی ہیں پچھلی قوموں کی کہ انہوں نے کیا کیا تو اللہ ان سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا تو اللہ ان سے راضی ہوئے. مولا فرما رہے ہیں تم لوگ جان لو کہ اللہ اب تم سے ہرگز کسی ایسی چیز پر ہرگز راضی نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض ہوا. آپ قرآن میں دیکھیں وہ کون کون سی باتیں جن پہ اللہ ناراض ہوئے؟ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم پکے جنتی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو جنت میں واپس آئیں گے۔ ان سب باتوں پہ اللہ شدید غضبناک ہے، لیکن ہمارے اندر یہ باتیں بڑے آرام سے پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ اس پہ تفصیل سے بات کل کروں گا۔ آج کیونکہ 14 اگست ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ خرافات سے آزادی، من گھڑت آرزوؤں سے آزادی، اور حقیقت کے طرف آزاد ہو کر سفر کرنے کی آزادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی ساری قوم کو، بلکہ اس پوری امت کو کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، مختلف قسم کی بت پرستیوں سے نکل کر جو حقیقی دین سمجھنے کا اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کا طریقہ ہے، اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد والے کی۔ آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ جو میں امر بالقسط کی، میں نہیں، جو قرآن مجید کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کے جو اسباب بیان فرما رہے تھے اس میں سے ایک یہ امر بالقسط۔ ایک جملہ امام کا آپ کو بتا دوں، جو کوفیوں کے خطوں کے جواب میں امام نے انہیں خط لکھا تھا، بہت ساری باتیں کی اور آخر میں فرمایا، ان سے امام نے فرمایا کہ میں مسلم کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی اور میرا قابل اعتماد ہے، اگر مسلم نے ان باتوں کی تصدیق کی جو تم نے خطوں میں لکھا ہے، مسلم نے مجھے لکھا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے خط بتا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ میں تمہارے طرف آنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ امام کا خط تھا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد جو آخری جملہ ہے، اس کے بعد والا جملہ وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، امام نے فرمایا فلعمری، بس مجھے میری جان کی قسم، مجھے میری زندگی کی قسم، عمری، عمر عین میم رے، اللہ نے قرآن میں اپنے رسول کے جان کی قسم کھائی ہے، اللہ عمرو کا، اے رسول تیری جان کی قسم، تو یہ وہی انداز ہے، فلا عمری، تو مجھے میری جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب، نہیں ہے امام مگر وہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا امام۔ یہ ہاں امام سے مراد امام معصوم نہیں، ورنہ کہتے مل امام الا المعصوم، یہاں امام سے مراد حکمران، لیڈر، جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ۔ کوفیوں نے بھی خطوں میں یہی لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، یعنی ہم نے اب حکمران یزید کو قبول نہیں کیا، تو اسی پر تاکید میں امام فرما رہے ہیں فلا عمری مل امام الا العامل بالکتاب، مجھے میری زندگی کی قسم حکمران نہیں ہوتا مگر وہ، الا العامل، عمل کرنے والا، بالکتاب، اللہ کی کتاب۔ اور دوسری صفت کیا بتائی؟ والآخذ بالقسط، آخذ، اخذ کرنا یعنی کسی چیز کو پکڑ لے، تھام لے، کس کو؟ جس نے مضبوطی سے پکڑا ہو۔ قسط کیا مطلب؟ یعنی حکمران وہ ہوتا ہے صرف جو اس بات پر ڈٹ جائے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، یا سادہ لفظوں میں عدل و انصاف قائم کرنے والا، معاشرے میں جسٹس، انصاف کو یقینی بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی حکمران، حکمران تو ہیں لیکن جس کو امام حکمران کہہ رہے وہ نہیں ہو سکتا، الہی حکمران نہیں ہو سکتا. تیسری چیز، والدائن بدین الحق، اور جو دین حق کا پابند ہو، یعنی اللہ کے دین کی جتنی بھی احکامات ہیں یہ اس کا پابند ہو. اور آخری بات فرمائی، والحابس نفسه على ذلك لله، اور چوتھی کوالٹی کیا ہے اس کی، اپنے نفس کو روک کر رکھے. حابس کہتے ہیں قیدی بنانے والے کو، حبس قید کو کہتے ہیں، حبس سے بھیجا، آپ نے سنا ہوا. والحابس نفسه، اپنے نفس کو قیدی بنا کر رکھے، على ذلك، انہی باتوں پر. کن باتوں پر؟ کتاب پر عمل، ہر ایک کو اس کا حق ملے اس کے اس معاشرے میں جس کا وہ حاکم ہو، اور اللہ کے دین کا پابند ہو، اور اپنے نفس کو انہی باتوں کا قیدی بنا کے رکھے، ادھر ادھر نہ جانے دے اقتدار کے نشے میں یا طاقت اور دولت کے نشے میں، کہ میں یہ مستی کر لوں، یہ سرکشی کر لوں، کھا پی لوں یا کسی پہ ظلم کر لوں. اپنے نفس کو حبس کر کے رکھے ان چیزوں پر، کس کی خاطر؟ للہ، اللہ کی خاطر. اس تناظر میں دیکھیں، میں نے اس لحاظ کی تھی کہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کا بڑا گہرا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ. کیوں؟ ان کا قیام اسی لیے تھا. اور یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے، نبی ہوتا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وہ امر بالقسط کرنے والوں کو. اصل دشمنی کی وجہ یہ ہے، چاہے اللہ کا نبی ہو اور چاہے اللہ کے نبی کا وارث ہو، وجہ دشمنی کیا ہے؟ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام. لہذا جس نے اپنے مولا حسین کی بھی صحیح معرفت حاصل کرنی ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے، جس نے پھر صلوات پڑھ دے محمد والے، اپنے آقا اور مولا حسین کی بھی صحیح معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی سب سے اوتھینٹک کتاب کا نام قرآن کریم. وہ قرآن کریم میں دیکھے کہ اللہ اپنی طرف سے بھیجے گئے راہبروں کی کیا صفات بیان کرتا ہے، اللہ انہیں کیا مقاصد عطا کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ معاشرے میں کن چیزوں کے خلاف اٹھ کر اور ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہیں، کن باتوں کی وجہ سے، نبیوں کے جہاد کس لیے ہوتے ہیں، نبیوں کے صبر اور نبیوں کی قربانیاں کس لیے ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا آپ کو انبیاء کی تاریخ کی شکل میں قرآن میں مل جائے گا. اور جب اب مل جائے گا قرآن سے، پھر آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے نانا کا وارث ہے، اس کا قیام، اس کی پوری زندگی انہی احکام کے مطابق تھی جو اللہ الہی راہبروں کو دیا کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیت اللہ سستانی نے کیا فرمایا تھا کہ اہل بیت کی سیرت، ان کی سارے کے سارے کام، وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور احکام کی عملی تطبیق. لیکن افسوس کہ اس امت نے قدر نہیں کی اس حسین کی، کہ جس کی فقط خواہش اس امت کی اصلاح اور اس امت کی نجات. آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ اپنے تمام اصحاب شہید کروانے کے بعد ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر حسین پھر نصیحت کر رہے تھے. آخری خطبہ ہے نا جو عصر عاشور کو ارشاد فرمایا تھا, وہ بھی نصیحت تھی, اگرچہ اس کے آخر میں امام نے یہ فرما دیا تھا کہ تم اگرچہ تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں, کس کا نواسا ہوں, کس کا بیٹا ہوں, لیکن تم میری بات نہیں مانو گے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے پر. جس شخص کو حرام اپنے شکم میں اتارنے کی عادت پڑ جائے پھر اسے حسین کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. امام نے اس ٹیلے پر چڑھ کر ایک دفعہ پورے میدان پر نگاہ دوڑائی, اس کو مقاتل نے اس طرح سے لکھا ہے, نظر یمینا و شمالا, ایک دفعہ دائیں طرف نگاہ دوڑائی مولا حسین نے, پھر بائیں طرف نگاہ دوڑائی, پھر اپنے کچھ وفاداروں کے نام لیے, این این حبیب ابن مظاہر, این این زہیر ابن قین, اور پھر فرمایا اے میرے شاہ سواروں, اے میرے وفاداروں, یہ کیا ہو گیا کچھ دیر میں کہ حسین پکارتا ہے اور تم لبیک نہیں کہتے, حسین پکارتا ہے اور تم لبیک نہیں کہتے. ابھی کچھ وقت پہلے دوسرا منظر تھا, ایک صحابی شب عاشور امام حسین کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک خیمے کے اندر سے بہن اور بھائی کی گفتگو کی آواز سنائی دی تھی. بی بی زینب اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی تھی, بھیا حسین سارا دن دیکھتی رہی ہوں, دشمنوں کے لشکر پر لشکر آ رہے تھے لیکن ہماری مدد کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا, تو بھائی حسین یہ جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ کل چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ عزاداروں یہ جملہ سنا مولا حسین کے اس صحابی نے اور روتا ہوا دوڑا اصحاب حسین کی طرف, اگر کہتا ہے غضب ہو گیا علی کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. سب کو اکٹھا کیا, مولا حسین تشریف لائے. مولا حسین نے, یہ وہی وقت تھا کہ جب مولا حسین نے چراغ بجھوا دیے اور کہا کہ تم نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے, میں اپنی بیعت بھی تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں اور میں نے یہ چراغ بھی بجھا دیے ہیں تاکہ اگر کوئی حیا کی وجہ سے نہ جا سکے تو وہ بھی چلا جائے, اور میں قیامت کے دن بھی تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم چلے گئے تھے, ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ان کی دشمنی نہیں, تم میں سے سب ہر کوئی آزاد ہے جو جدھر جانا چاہے چلا جائے. مقاتل لکھتے ہیں کہ ایسی خاموشی چھا گئی لگ رہا تھا کہ لوگوں کی سانسیں بھی رک گئی ہیں, اور کچھ دیر کے بعد ایک آواز نے خاموشی توڑی جو ابو الفضل العباس کی آواز تھی, اور ایک جملہ فرمایا, فرمایا آقا حسین یہ بھی بتا دو آپ کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے, اس جہان میں اور کون سی جگہ ہے آپ کو چھوڑ کر جہاں ہم چلے جائیں گے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا اللہ کی قسم اے زہرا کے لال, اگر 1000 مرتبہ میرے بدن کے ٹکڑے کیے جائیں اس کے بعد پھر مجھے زندگی ملے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا چاہتا ہے تو خدا کی قسم تب بھی کہوں گا میں ایک بار پھر حسین کی راہ میں ٹکڑے ہونا چاہتا ہوں. یہ وفا کی باتیں سنی اور حسین مطمئن ہو کر چلے. بس ایک اور جملہ عرض کر دوں اور یہی پہ تمام کروں. جب چلے حسین وہاں سے تو نظریں پڑی ایک 13 سال کا شہزادہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کربلا کی ریت پر, حسین پاس سے گزرنے لگے, اس نے آواز دی چچا جان کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے. کون تھا یہ شہزادہ؟ امام حسن مجتبیٰ کی نشانی. وقت شہادت جس کو حسین کے سپرد کیا تھا، حسین بڑی محبت سے اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک سوال کیا، بیٹا تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، تو اتنا بتا یہ ہے کربلا والے، 13 سال کا بالکل نوجوان ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں 13 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ حسین نے پوچھا کہ مجھے بتا بیٹا موت تجھے کیسی لگتی ہے، شہزادہ جواب دیتا ہے احلا من العسل، اے چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے حق کے راستے میں موت۔ یہ جواب سنا حسین نے فرمایا ہاں بیٹا تیرا بھی نام کل کے شہداء میں شامل ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما تبصرون۔